Saya masih terpesan lima kali itu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استعرته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اهتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن آيات مباركة سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ فرما دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکاروں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور اگر ہم ایسا کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے پاؤں پر الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی اس کی مثال تو ایسی ہوگی جیسے کسی کو شیطان یا جن نے پکڑ لیا ہو اور وہ ویرانوں میں پریشان پھر رہا ہو حالانکہ اس کے دوست اسے آواز دے رہے ہوں سیدھے راستے کی طرف لیکن اسے کچھ خبر نہ ہو اور انہیں فرما دیجئے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی عبادات کو قائم کریں اور اللہ کریم کے ساتھ اپنا تعلق ذاتی استوار رکھیں اس لیے کہ وہی ذات ہے جس کے پاس سب کو واپس جانا ہے اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا زمین کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ بالحق یعنی ہر ایک کام اپنے وقت پر اپنی مقدار کے مطابق اپنی ضرورت اپنی استطاعت کے مطابق بالکل پورے طریقے سے ہر چیز ہر کام ہر وقت ہو رہا ہے ہر جگہ پر تو یوم یقول کن فیکون اور جب اسے تباہ کر دے گا اور پھر حکم دے گا کہ ہو جا تو سب کچھ پھر قائم ہو جائے گا حشر قائم ہوگا اس کا ارشاد حق ہے اور اسی کے لیے حکومت ہے بادشاہت ہے وَلَهُ الْمُلْكُ بادشاہت اسی کی ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کو یقین ہو جائے گا جو دنیا میں اپنی بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں اللہ کی عظمت کا انہیں بھی پتہ چل جائے گا سب کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے وہ دانا تر ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے یہ سادہ سا محاورہ ترجمہ میں نے عرض کر لیا ان آیت مبارکوں کا جن کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا یاد رکھیں دنیا میں انسان جس معاشرے میں بستے ہیں وہاں ایک اصول ہے کہ جب ایک جگہ جینا ہے گزارا کرنا ہے تو پھر کچھ لو اور کچھ دو کے تحت گزارا ہوگا ہر آدمی کی رائے حتمی نہیں ہو سکتی کچھ لوگ एक राय पे कायम है, कुछ दूसरी पे कायम है, तो फिर उन्हें जब मिलजुल कर एक शहर में या एक मुल्क में बहसियत एक कौम या एक मुल्क के शहरी के रहना है, तो फिर अपने अपने मुतालबात में कुछ नरमी लाना पड़ेगी, अपनी बातों में कुछ तब्दीली लाना पड़ेगी, कुछ अपनी मनवा लो, कुछ दूसरे की मांग लो, तो इस तरह गुजारा हो जाएगा। माशरे का ये एक बहुत बड़ा उसूल माशरत है। लेकिन फरमाया ये दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। माशरे में दोनों तरफ इंसान होते हैं, दोनों से गलती का इम्कान भी है, दोनों की राय हतमी नहीं हो सकती, लिहाजा उसमें तो कुछ लो और कुछ दो का इम्कान है। लेकिन जब मामला अल्लाह और बंदे के दरमियान आता है तो अल्लाह की राय हक है, हतमी है, सच्ची है, पक्की है। अगर गलती है तो वो इंसान की तरफ है, अल्लाह करीम की तरफ नहीं। लिहाजा दीन पे समझौता नहीं हो सकता। मुशरिकीन मक्का ने ये कोशिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले भी तो मदीना मक्का मुकर्मा में बेशुमार दीन थे, और मक्का मुकर्मा की तारीख पढ़ी जाए तो अंदाजा होता है कि कमो बेश दूर और नजदीक के ममालिक में जितनी तरह के अधियान थे वो सारे मक्का मुकर्मा में भी पाए जाते थे, क्योंकि ये लोग सफर करते थे मुख्तलिफ दियार का, मुख्तलिफ ममालिक का, मुख्तलिफ शहरों का। कोई कहीं से कोई दीन ले आता, कोई कहीं से कोई मजहब इख्तियार करके ले आता, तो वहां सारे मिलजुल कर गुजारा करते थे, माशरे के उसूल मिलजुल कर तय कर लेते थे, इंसाफ का तरीक आपस में मिलजुल के तय कर लेते थे। मजहब रह जाता था सिर्फ पूजा पाठ का नाम, कोई बुतों की पूजा करता, कोई सितारों की, कोई जिन्नों की, कोई जादूगरों को पूजता, कोई आग को पूजता, कोई सूरज को पूजता, कोई फरिश्तों को पूजता, जो जो किसी का अपना ख्याल था वो करते रहते थे। लेकिन माशरती निजाम जो था वो सब मिलकर तय कर रहे थे। मुशरिकीन मक्का आप सल्लम की खिदमत आली में भी हाजिर हुए, कि पहले भी बहुत से दीन हैं, मिलजुल कर हमारा गुजारा हो रहा है, आप एक नया दीन लेकर आ गए, ठीक है, आप अपना जिसे अल्लाह समझते हैं उसकी इबादत करें, अपने तरीके से जिस तरह चाहते हैं उस तरह से इबादत करें। लेकिन जब हमें एक शहर में रहना है तो हमारी जो माशरत है, तरीके इंसाफ है, कारोबार का तरीका है, लेन देन है, रिश्तेदारियां हैं, ब्याह शादियां हैं, ये तो हम मिलजुल कर करें। इतनी रियायत आप करें कि आप अपने अल्लाह की पूजा करें, हमारे बुतों से आप ना छेड़ें, हम हमारे बुतों को आप गलत ना कहें, आप अपना काम करें, हम अपना करने में, और यहाँ मिलजुल कर गुजारा करें। तो अल्लाह करीम ने इसका जवाब अता फरमाया, फरमाया इनसे फरमा दीजिए कि अल्लाह के अलावा मुझे न तुम्हारे किसी बुत से किसी नफा की उम्मीद है, न खुद तुमसे किसी नफा की उम्मीद है। फरमा दीजिए अनादू मिन दूनिल्लाह मा ला यनफाउना, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के आकाम से मुंह मोड़कर, क्या हम ऐसा काम करें, ऐसे लोगों की गुलामी करें, उन अफराद से मदद चाहें जो खुद मोहताज हैं, खुद मखलूक हैं, अपने खुद वजूद को कायम रखने में मोहताज है, अपनी जात में मोहताज है, अपनी सेहत बरकरार नहीं रख सकते, अपना जो तुमने बुत बनाए उन्हें कोई तोड़ दे ये उसका हाथ नहीं रोक सकते, तो हम हमारा भला क्या करेंगे जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। ये तो पत्थर थे, किसी ने इन पर पेशा चलाया तो ये बुत बन गए। अगर इसी पत्थर को दीवार में लगा दिया जाता तो वो दीवार का पत्थर होता, दरवाजे पे गाड़ दिया जाता, लोग ऊपर से गुजरते रहते, तराश के तुमने बुत बना दिया। तो इनसे उम्मीद रखना फजूल बात है। जो तुम बात कर रहे हो ये उसूलन भी अक्ल इंसानी भी इसे समझती है कि ये फजूल बात है, ये कोई करने की नहीं है। यहाँ एक बात बड़ी नाजुक सी भी है इस आय करीमा में, कि ये जो मुजस्मे हैं, बुत हैं, पत्थर के हों, लकड़ी के हों, मिट्टी के हों, ये तो नजर आते हैं कि इनकी पूजा तो नहीं करनी चाहिए। एक शिर्क का अंदाज है जिसे शिर्क खफी लिखते हैं उलमा, वो ये है कि अल्लाह की जात को छोड़कर अल्लाह के मुकाबले में किसी से भी नफा की उम्मीद रखी जाए या उसके नुकसान से डरा जाए तो ये भी शिर्क है। मसलन तो अल्लाह की इताअत तो नहीं करता लेकिन किसी हाकिम की इताअत जरूर करता है कि ये मुझे नफा देगा या मैं बात नहीं मानूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अल्लाह ने एक चीज हराम कर दी है, वो हाकिम के कहने पर उस पर अमल करता है तो ये भी शिर्क होगा। ये जो हम पूरे मुल्क में मुसलमान बड़े धड़ल्ले से सूद खा रहे हैं बैंकों से, डाकखानों से, बल्कि यहां मैंने देखे लोग बैंक में शरा सूद कम है, डाकखाने में ज्यादा है। सुनी बात है, अल्लाह बना दे तो सुनी बात है, तो लोग बैंक से पैसे लेकर डाकखाने में जमा करते हैं, वहां शरा सूद ज्यादा। अब पूछा जाए सूद क्यों कम, भाई निजाम है, हुकूमत का है, हम निजाम तो नहीं बदल सकते, जो निजाम है मुल्क में हम हमें उसी के मुताबिक रहना। लेकिन जो सूद नहीं खाते क्या वो मुल्क छोड़कर चले गए, उनका गुजारा नहीं होगा? ऐसे भी तो अल्लाह के बंदे हैं जो कभी ना बैंक से सूद लेते हैं ना डाकखाने से लेते हैं, उनको भी अल्लाह रोजी दे रहा है और अच्छी दे रहा है, उनका गुजारा भी तो हो रहा है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि सूद हराम है और वो हराम खा रहे हैं, नहीं, ये हुकूमत की खुशनूदी और हुकूमती गलत निजाम का सहारा लेना शिर्क खफी भी है कि आपने उनको वो मनसब दे दिया जो अल्लाह को सजावार था, अल्लाह ने उस बात से रोका, आपने किसी के कहने पर उस बात को इख्तियार किया तो उसका हराम होना अपनी जगह, लेकिन उसके साथ ये ईमान में खलल भी लाएगा, शिर्क भी होगा। तो यही जवाब अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब इन्हें ये कह दीजिए कि तुम तो मासिविल्ला से, अल्लाह के अलावा गैरों से नफे नुकसान की उम्मीद रखते हो और हमें ये दावत देते हो कि हम भी उसमें तुम्हारा साथ दें और उनसे नफे की उम्मीद रखें जो ना हमारा कोई सवार सकते हैं ना बेगार सकते हैं, जो खुद मखलूक हैं, अपने वजूद को कायम नहीं रख सकते। पत्थर का बुत है तोड़ दो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लकड़ी का आग लगा दो जल जाएगा, मट्टी का टूट जाएगा, अपना वजूद कायम नहीं रख सकता। तो इसका मतलब तो ये होगा कि जब अल्लाह करीम ने हमें अपनी तौहीद से आशना किया और हिदायत के रस्ते पे चलने की तौफीक दी तो हम उल्टे पांव लौट जाए, इसके बाद के अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी है, ये कैसे मुमकिन है? ये तो मिसाल ऐसी होगी अगर कोई दीने बरहक को, इस्लाम को छोड़कर काफराना आकाम पे अमल करता है और ये उम्मीद रखता है कि इससे मुझे बड़ा फायदा होगा, तो बड़ी ज्यादती की बात है। फरमाया ये तो ऐसी बात है जैसे किसी को शैतान ने या जिन ने पकड़ लिया हो और वो पागल हो गया हो और वीराने में थके खाता फिरता हो, उसे अपने नफे नुकसान का होश ही ना हो, ये तो कोई ऐसी मिसाल बन जाएगी। अल्लाह हिदायत नसीब करे तो बंदा गुमराही की तरफ क्यों जाए, और फिर उसे उसके कुछ दोस्त सीधे रास्ते की तरफ बुलाते भी रहे तो चूंकि उस शैतान ने या जिन ने उसका दिमाग मुख्तल कर दिया है, उसके हवास मुख्तल कर दिए हैं, उसे भले बुरे का होश ही नहीं रहा, तो हदायत की तरफ क्या, रास्ते की तरफ कैसे आएगा? उसके तो राह पर आने की उम्मीद ही नहीं है। आप इन्हें फरमा दीजिए कुल इन्ना हुदल्लाह हो बल हुदा, सीधा रास्ता वही है जो अल्लाह करीम ने मुतय्यन कर दिया। और ये बड़े मजे की बात है, ये बातें बड़ी नाजुक भी हैं, लतीफ भी हैं, समझने की जरूरत है। हम समझते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, अल्हम्दुलिल्लाह اللہ یہ ہمارا ایمان قبول فرمائے اور ہمیں حضور کی امت میں شمار فرمائے دنیا میں آخرت میں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اللہ بنا دے, اللہ کے ساتھ شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو نفع پہنچانے والا یا نقصان پہنچانے والا مانا جائے, اور اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ کسی کی رضا مندی کے لیے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی جائے, اللہ کی نافرمانی کی جائے کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے اس امید پر کہ اس سے مجھے نفع ہوگا, یا بات نہیں مانوں گا تو نقصان ہوگا, تو یہ شرک ہے. جو شرک کرتا ہے اس کا یہ دعویٰ رہ جاتا ہے میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں, حقیقتا وہ مانتا نہیں, اس کا ایمان کی رسالت بھی ختم ہو جاتا ہے. جس نے توحید باری کو نہیں مانا اس نے محمد رسول اللہ کو بھی نہیں مانا, کیونکہ آپ کی بعثت ہوئی ہی اللہ کی ذات اور صفات سے مخلوق کو آگاہ کرنے کے لیے. تو جو بنیادی بات ہے اس سے جو پھر گیا امت میں کہاں رہا, اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کب مانا. بڑا نازک سا رشتہ ہے بندے کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے اللہ کے ساتھ. یہ اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں توڑ سکتی, لیکن اتنا نازک ہے کہ بندے کا اپنا احساس و شعور اسے پل بھر میں توڑ دے. ذرا سی آمیزش آئی, لاکھوں تو کسی کی احتیاج نہیں ہے, اسے تو کوئی ضرورت نہیں, سارے لوگ اس کی عظمت کے گن گاتے ہیں اس کی شان بڑھ نہیں جائے گی, سارے اس کا انکار کر دیں اس کی شان کم نہیں ہو جائے گی. جو بھی نتیجہ آئے گا وہ بندے پر آئے گا, مانے گا تو عزت پائے گا, انکار کرے گا تو ذلت اٹھائے گا. اثر جو بھی آئے گا وہ بندے پر آئے گا, اللہ کریم تو مخلوق سے بے نیاز ہے, وہ تو کسی کا محتاج نہیں, اس کی شان تو جو ہے وہ ہے. سو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم مشورہ دے رہے ہو کہ لین دین میں, کاروبار میں, معاملات میں تمہارے ساتھ سمجھوتا کر لیں, تو اللہ نے صرف ہمیں اپنی توحید ہی تو نہیں بتائی, اس نے تو ہمیں زندگی کا پورا نصاب دیا ہے, اور یہی عبادت ہے. صرف نماز عبادت نہیں ہے, صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں, حقیقی عبادت یہ ہے کہ روز مرہ کے امور میں اللہ کی اطاعت کی جائے. یہ تو جو اللہ نے صلات عطا کر دی تو اس کا احسان ہے, رمضان عطا کر دیا یہ اس کا احسان ہے, نوافل پڑھنے کی توفیق ہوئی, روزہ رکھنے کی, یہ حج کرنے کی, یہ اس کا احسان ہے. یہ عبادات ہوتی ہیں, ان کا ثمر اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. اب اس تعلق کا پتہ چلتا ہے میدان عمل میں, کہ میدان عمل میں ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک صلاۃ جو ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں, میں اس سے اعراض کرتا ہوں, یہ غلط العام ہو گیا ہے, یہ اصل صلاۃ ہے, اسے نماز کہنا نہیں چاہیے, کیونکہ نماز آتش پرست جو آگ کی پوجا کرتے تھے فارسی میں, اسے پرشین میں, یہ ایران میں تھے, اسے نماز کہا کرتے تھے, جو عبادت آتش پرست آگ کی کرتے تھے اس عبادت کو نماز کہا کرتے تھے. ہمارے ہاں اردو میں جب ترجمہ ہوا تو صلاۃ کا ترجمہ نماز سے کر دیا گیا, اور یہ غلط العام ہو گیا, میں اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میرے ذہن میں وہ مفہوم ہے, جن کو نہیں پتا اللہ سب کو معاف کرے. تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ عبادات کا حکم دیا, عبادات اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی, اس تعلق کا پتہ میدان عمل میں چلتا ہے. جیسے فرمایا کہ صلاۃ برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے, یعنی اللہ سے اتنا تعلق بن جاتا ہے کہ عام زندگی میں بے حیائی کرنے سے بندہ رک جاتا ہے, برائی کرنے سے رک جاتا ہے, اسے پتہ ہے ہر وقت میرا اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے برائی نہ کروں, خلوت میں کر لوں, نہیں, اسے ہر جگہ حضور حق نصیب ہوتا ہے وہ برائی سے رک جاتا ہے. تو عبادات کا حاصل ہے کہ عملی زندگی میں، لین دین میں، بول چال میں، تعلقات میں، دوستی دشمنی میں، شادی بیاہ میں، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت نصیب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بیوی بچوں کو جو کھانا کھلاتا ہے وہ بھی اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے، وہ رائے حق میں خرچ کر رہا ہے. عرض کیجیے یا رسول اللہ، جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو شرن بیوی کا نان و نفقہ اور بچوں کا نان و نفقہ تو اس پہ واجب ہو جاتا ہے، یہ اس کی صدقہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا تو اللہ کی اطاعت کرنا ہی عبادت ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی صدقہ ہے، اور اللہ نے اسے حکم دیا کہ بیوی بچوں کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے، تو جب اس کی تعمیل ارشاد کرتا ہے تو عبادت تو ہو گئی. ہر کام یا اللہ کی عبادت ہے یا اللہ کی نافرمانی. زندگی کا ہر کام، اصل بات چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہو کر بڑی باتوں تک جاتی ہے، جسے ہم کچھ نہیں نہ سمجھتے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں عمرہ کر رہا ہوں، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اگلے آ کے پھر شروع کر دیے، اس طرح بات نہیں چلتی. اس طرح گناہ معاف نہیں ہوتے، گناہ معاف ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بہت مہربانی کی میری امت پر کہ کوئی زندگی بھر غلط کرتا رہا کرتا رہا، جب بھی اسے احساس ہوا اس نے توبہ کی، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن توبہ کیا ہے؟ رسالہ کشیریہ میں بہت لمبا سا باب ہے توبہ کا، اس میں بڑی خوبصورت بحث ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کے دل میں جو کچھ کر چکا ہے اس کے متعلق ندامت آ جائے، اس کے قلب میں وہ شرمندگی آ جائے کہ میں نے آج تک جو کچھ غلط کیا بہت زیادتی کی. دوسرا وہ عہد کر لے کہ آئندہ میں کوئی ایسا گناہ جس سے توبہ کر رہا ہوں یہ کام آئندہ زندگی میں نہیں کروں گا، اس پر کار بند ہو جائے. یہ توبہ ہے. یہ توبہ نہیں ہے کہ چلو عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، نئے شروع کر لیے، یہ توبہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا الندم توبہ، توبہ اس ندامت کا نام ہے جو کسی کے دل میں جا گزیں ہو جائے کہ میں نے جہاں جہاں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی میں نے بہت برا کیا، اسے شرمندگی ہو، اپنے آپ سے شرمندگی ہو کہ ایک عاجز مخلوق ہو کر میں، ایک جو کبھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے ایک قطرے سے بندہ بنا دیا، انسان بنا دیا، خون سے، گوشت سے، ہڈیوں سے، چمڑے سے، مجھے میں ایک بے بس بچہ پیدا ہوا تھا، اس نے مجھے کریئر جوان بنا دیا، مجھے علم عطا فرمایا، مجھے روزی کے ذرائع عطا فرمایا، مجھے ادب و احترام عطا فرمایا، معاشرے میں میری عزت بنائی، مجھے گھر دیا، والدین دیے، بہن بھائی دیے، اولاد دی، اور میری بہترین تربیت فرمائی، مجھے رزق دیا ساری عمر، میں اس اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور میں اس رسول کی نافرمانی کرتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھے اللہ سے ہمسکن کر دیا تھا، اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا تھا، جہالتوں میں، غفلتوں میں، گناہوں میں، آلودہ زندگی سے اٹھا کر مجھے اللہ کے حضور کھڑا کر دیا، اور فرمایا نمازی کے آگے سے نہ گزرو، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے. کر دیا ہمسکن بندوں کو خدا سے دور، جس نے مجھے معبود برحق کے روبرو کر دیا، اور میں اپنی گزارشات ایک عاجز آدمی ہو کر براہ راست رب العالمین سے کر رہا ہوں، پھر میں اس کی نافرمانی کرتا رہا. تو یہ صرف نماز روزے کی بات نہیں رکتی، بات عملی زندگی کی. نماز روزے سے تو مشرکین مکہ بھی روکنے نہیں آئے تھے کہ آپ صلات نہ ادا کریں یا روزہ نہ رکھیں یا اپنے اللہ کی، وہ کہتے تھے آپ اپنے اللہ کو مانو، جس طرح کی عبادت چاہتے ہو کرو، جس طرح کی ہم کرتے ہیں کرتے رہے، ہمارے معبودوں کو غلط نہ کہو، ہمارے طریقے عبادت کو غلط نہ کہو، اور لین دین معاملات، کاروبار حیات، شادی بیاہ، یہ تعلقات اس میں ہم آپ مل کر رہے ہیں. فرمایا یہ نہیں, اسلام سمجھوتوں کا دین نہیں ہے. یا اللہ کی اطاعت ہوگی یا نافرمانی, دو میں سے ایک خانے میں بندے کا نام لکھا جائے گا, یا اطاعت شعاروں میں یا نافرمانوں میں, اس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. تمہارے پاس دین ہے نہیں, تم نے گھر بیٹھ کر گھڑ لیا ہے. یہ بندوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, بندوں کی بندوں کے ساتھ سمجھوتے ہو سکتے ہیں. جو رائے بندوں کی ہو اس میں دو گروہ ہو جائیں, ان میں سمجھوتا ہو سکتا ہے. دونوں انسان ہیں, دونوں غلطی پہ ہو سکتے ہیں, کچھ لو کچھ دو ہو سکتا ہے. اللہ کے ساتھ معاملے میں کچھ لو اور کچھ دو نہیں, اللہ اور بندے کے تعلق کی ایک ہی قسم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کا حکم مانے, اللہ کا فرمان بردار ہو. اللہ اللہ صلی اللہ, کوئی دوسرا راستہ نہیں. فرمایا تم بیوقوف ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جب اللہ نے ہمیں دین عطا کر دیا, دین برحق دے دیا, اسلام عطا کر دیا, بعد الہدان اللہ, جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی تو پھر ہم تمہارے ساتھ سمجھوتے کریں گے. یہ تو وہی بات ہے جیسے کسی کو جن یا شیطان پکڑ کر پاگل کر دے, وہ جنگل میں ویرانے میں نکل جائے, جھاڑیوں میں الجھتا پھرتا ہو, کپڑے پھٹ جائے, وجود زخمی ہو جائے, اور اسے لوگ بلاتے رہیں کہ بھئی اس طرف آ جاؤ, سلامتی در ہے, راستہ یہاں ہے, ہم سڑک پہ کھڑے ہیں, لیکن اسے ہوش ہی کوئی نہ ہو اور ویرانے میں دھکے کھا رہا ہو. یہ کوئی عمدن تو اس طرح نہیں کرتا, کوئی جان بوجھ کر یہ عمل نہیں کرتا, ایسا نہیں ہو سکتا. اور انہیں فرما دیجئے طے شدہ بات جس میں کوئی لچک نہیں, کل ان ہدى اللہ ہو بل ہدا, سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کریم نے بنایا, اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ہمارے آج کا معاشرہ سمجھوتوں پہ چل رہا ہے, دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں. اور دین صرف عبادات کا نام نہیں, بندے مومن کا ہر لمحہ ہر عمل دین ہے, یا اطاعت گزار ہے یا نافرمانی کا. زندگی کے ہر عمل میں یا اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے. ایک بزرگ اس نے کسی پوچھا تھا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. انہوں نے فرمایا میں کیا نصیحت کروں گا, تم اپنے لیے خود ناصح بن جاؤ. حضرت کیسے؟ فرمایا ایک دن علی صبح اٹھو تو ایک کاپی اور قلم لے لو, جاگنے سے لے کر سونے تک جو جملہ منہ سے نکلے وہ لکھ لو, جو کام کرو وہ لکھتے جاؤ, رات کو سوتے وقت اس پر نظر دوڑا لینا کہ تم نے ایک عاجز بندہ ہو کر کتنے کلمات حق کہے اور کتنا باطل منہ سے نکالا, کتنے کام اتباع رسالت میں کیے اور کتنے کام حضور کے احکام کے خلاف کیے. تمہیں خود سمجھ آ جائے گا کہ تم کہاں کھڑے. میری نصیحت کیا کریں, مجھے کیا خبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو, کیا کہتے ہو, تمہارے معاملات کیسے ہیں, مجھے تو نہیں پتا. تم اپنا, اور یہی بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اس وقت سے پہلے اپنا حساب کرو جس وقت حساب لیا جائے گا, اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے. تو فرمایا نے فرما دیجئے قل ان ھدى اللہ ھو الھدیٰ, فرما دیجئے سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ جل شانہ نے بتا دیا. وامرنا لنسلم لرب العالمین, اور ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کریم کے احکام کو تسلیم کریں. بات ختم. بحثیت مسلمان ہماری زندگی صبح سے شام اور پیدا ہونے سے مرنے تک ہماری زندگی کا ایک ہی سلیقہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور بات. اس میں کوئی سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے, اس میں مشکل آئے اس میں آرام آئے. اگر مشکلات آتی ہیں تو کیا کفار پر نہیں آتی؟ اگر کوئی کفر بھی کرتا ہے, مصیبتیں بھی سہتا ہے, تو اس سے تو کروڑ درجہ وہ اچھا ہے جو حق پہ قائم ہے اور مصیبت سہ لیتا ہے. اگر موت آ جاتی ہے اس میں تو موت ویسے نہیں آئے گی. اگر کوئی کافر ہو جائے تو وہ نہیں مرتا, اگر کوئی کافر ہو جائے تو وہ بیمار نہیں ہوتا. اگر کوئی کافر ہو جائے تو اس پر دنیا کے آلام اور سختیاں اور مصیبتیں نہیں آتی. تو کافر ہو کر مصیبتیں بھگتنے سے اگر دین کی راہ میں مصیبت ہے تو یہ تو قرب الہی کا سبب بنے گی, خطا کی معافی کا سبب بنے گی, اللہ کریم اس میں ان کا اجر عطا فرمائیں گے. اگر کوئی مارا جائے گا تو شہید کہلائے گا. سو فرمایا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے لنسلم علی رب العالمین, کائنات کا جو پروردگار پالنہار ہے ہم اس کی بات مانیں. ہمارے لیے صرف زندگی کا ایک راستہ ہے, کوئی دوسرا راستہ بحثیت مسلمان ہمارے پاس نہیں ہے. ون عقیم الصلاۃ واتقوہ, اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کی عبادات کو قائم کریں. اقامت صلات یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف آپ صلات ادا کریں بلکہ آپ کے تو فعل صلات کا نظام قائم ہو, لوگ آپ سے صلات سیکھیں, لوگ آپ سے اس کے فضائل سمجھیں, اور لوگ آپ کے ساتھ بے شمار لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں. یہ ہوتی ہے اقامت صلات. اپنی صلات ادا کر لینا تو مشکل نہیں ہے, پورے صلات کے نظام کو متعارف کرانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ صرف تبلیغی جماعت پہ فرض نہیں ہے کہ وہ بتاتے رہیں, ہم میں سے ہر ایک پہ واجب ہے کہ جہاں تک اس کی بات سنی جاتی ہے گھر میں صحیح, بیوی بچوں میں صحیح. ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم میں سے ہر بندہ ایک درجہ اختیار رکھتا ہے, حکمران ہے, رائن بادشاہ ہے, رائی, اور نہیں تو اپنے بچوں پر تو اس کا اختیار ہے. تو جس حد تک اس کا اختیار ہے اس کے بارے بھی اسے جواب دینا پڑے گا, صرف اپنے عبادات کا نہیں, جو اس کے دائرہ اختیار میں ہے. کیا بچوں کو اس نے صلات سکھائی, حلال حرام بتایا, اللہ کی عظمت سے آشنا کیا, نبی کی صداقت کے دلائل بچوں کو سکھائے, بیوی بچوں کو بھی حلال حرام نیک بد اچھے برے کی تربیت کی اور کوشش کی کہ وہ بھی اللہ کی اطاعت کرے. فرمایا یہ بھی تم سے حساب لیا ہے, جو جو تمہاری ذمہ داری میں ہے اس کے بارے اس سے بھی پوچھا جائے گا. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں, وتقوہ, عبادت سے تقوی نصیب ہوتا ہے, تقوی حاصل کریں. تقوی کا مفہوم ہمارے یہاں بھی اس قرآن حکیم میں لکھا ہوا, وتقوہ اور اس سے ڈرو. ہمارے یہاں کتابوں میں تراجم میں تقوی کا مطلب ڈر لکھ دیتے ہیں, لیکن ڈر کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. آدمی دشمنوں سے ڈرتا ہے, یہ بھی ایک ڈر ہے. کسی موذی جانور سے ڈرتا ہے, یہ بھی ایک ڈر ہے. گندا پانی نہیں پیتا, بیماری سے ڈر ہوتا ہے کہ اس میں تو بڑے جراثیم ہیں, بیمار ہو جاؤں. چور کا ڈر ہوتا ہے, ڈاکو کا ڈر ہوتا ہے, یہ سارے ڈر ہیں. ایک اور ڈر بھی ہوتا ہے, ایک ڈر ہوتا ہے تعلقات کے ٹوٹنے کا. ہمارا کسی کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ ہے, بڑا محبت ہے, اس سے پیار ہے, بھائی ہے, باپ ہے, دوست ہے. اب وہ امریکہ میں بیٹھے, ہم یہاں بیٹھے. چلو اور نہ صحیح, ایک ہی مثال لے لو, الیکشن آ جاتا ہے جی, ایک پارٹی آ جاتی ہے, ووٹ مجھے دو, تمہارے گھر کے 20-25 افراد ہیں جی, یہ 20-25 ووٹ ہمیں, دوسری پارٹی آ جاتی ہے. بندہ سوچتا ہے, پھر وہ کہتا ہے یار میرا بھائی ہوتا ہے امریکہ میں, برطانیہ میں, مشرق وسطی میں, جاپان میں, میں اس سے بات کروں گا, میں اس کی ناراضگی نہیں اٹھا سکتا, میں ایسا کام نہیں کروں گا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے, میں اس سے بات کروں گا, اس نے جدھر کہہ دیا ادھر دے دوں. یہ اندیشہ ہوتا ہے تعلقات کے ٹوٹنے کا. تقویٰ وہ تعلق ہے جو بندے کا اللہ کے ساتھ ہو جائے اور بندہ یہ سوچے کہ اگر یہ کام میں نے کیا تو کہیں میرا اللہ سے تعلق جو ہے اس پہ کوئی خلل تو نہیں آئے گا. اس تقویٰ کو ڈر کہتے ہیں. ڈر کی یہ قسم کہ رب العالمین سے ایسا تعلق بن جائے کہ بندہ بات کرتے ہوئے بھی رک جائے کہ میں کون سا لفظ منہ سے نکالنے لگا ہوں, اس سے اللہ قریب خبر نہیں ہو جائے گا. کام کرتے ہوئے بھی یہ سوچے گی جو میں کرنے چلا ہوں اس سے اللہ قریب ناراض تو نہیں ہو جائے گی. یہ حاصل ہے عبادت. سو فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اقیم الصلاۃ, صلاۃ کو قائم کرو, ایک نظام بنا دو, تمہارے ملنے جلنے والے, تمہارے دوست احباب, تم سے پڑھنے والے, تمہارے شاگرد, ہر کوئی صلاۃ پہ قائم ہوتا چلا جائے. یہ ہے اقامت صلاۃ. صلاۃ ادا کر لینا تو ذاتی ہوگی, وہ تو ادا ہوگی نا, اس کا قائم کرنا میری سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ اس کا پورا نظام قائم کیا, آپ سے ملنے جلنے والے بھی نمازی بن جائیں, آپ کے پاس بیٹھنے والے بھی اللہ کی عبادت میں لگ جائیں, آپ کی بات سننے والے بھی اللہ کی عظمت سے آشنا ہوتے چلیں گے. یعنی اسے بحثیت ایک زندگی کے عمل کے معاشرے میں پھیلاؤ, قائم کرو اسے, اور بتقو اور اللہ کا تقویٰ حاصل کرو, اللہ سے ایسا تعلق قائم کر لو کہ جب کوئی کام سامنے آئے تو یہ سوچنا پڑ جائے کہ اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہو, اس کے کرنے کی اجازت ہے, یا اس کا طریقہ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے تو پھر کر لو, نہیں ہے تو چھوڑ دو. کہ کام چھوڑ سکتا ہوں, آمدن رک جائے, مصیبت آ جائے, کوئی حرج نہیں, لیکن میں اللہ اللہ کے رسول سے بگاڑ نہیں سکتا. آپ نے دیکھا نا, لوگ کرتے ہیں نا کہ تم ناراض ہوتے ہو جاؤ یار میری, یہ مجھ سے زمین لیتے ہو لے لو, میں تمہارا مظاہرہ نہ صحیح کہیں اور محنت کر لوں گا, لیکن اس بھائی کو ناراض نہیں کر سکتا. یہ ہوتا ہے نا روز ہمارے سامنے. یہ تعلق جب اللہ سے بن جائے, یہ بنتا ہے عبادات سے, ذکر اذکار سے, اللہ کی اطاعت سے, سجدہ کرنے سے, رکوع کرنے سے, تلاوت کرنے سے, تسبیحات پڑھنے سے, درود پڑھنے سے, ذکر الہی کرنے سے. فرمایا اقیم الصلاۃ, اللہ کی عبادت کو قائم کرو, متقو ہو, اور اس کے ساتھ ایک رشتہ الفت قائم کر لو جس کے ٹوٹنے کا اندیشہ تمہیں ہو, جو تم محسوس کرو کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے رشتے الفت میں درار آ جائے گی, اس میں خراش آ جائے گی. اور یہ الفت کے رشتے بڑے نازک ہوتے. وہ شاعر نے کہا تھا, رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ, رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ, جڑ تو پھر یہ جائے گا لیکن گرا رہ جائے گا, دوبارہ جوڑو گے تو وہاں ایک گانٹھ پڑ جائے گی, پھر وہ سموتھنس نہیں رہے گی, وہ صفائی نہیں رہے گی جو پہلے تھا, ٹوٹ کر جڑے گا تو وہاں جوڑ لگ جائے گا. تو یہ توڑنے کی بات نہیں آنی چاہیے. فرمایا تقویٰ حاصل کرو, اللہ سے ایسا رشتہ بنا لو کہ اس کے ٹوٹنے کا تصور نہ کر سکو, اس لیے کہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, تمہارا حشر اسی کی بارگاہ, تمہیں لوٹ کر اس کے سامنے جواب دینا ہے, کسی بادشاہ وقت کے سامنے نہیں, کسی وزیر کے سامنے نہیں, کسی اعلیٰ عہدیدار کے سامنے نہیں, کسی مال و زر کے مالک کے سامنے نہیں, کسی لینڈ لارڈ کے سامنے نہیں, تمہارا حشر ہونا ہے اللہ کریم کے سامنے, تمہیں وہاں جا کر جواب دہی کرنی ہے, لہذا اس معاملے کو درست رکھو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جناب آپ کی سنتیں رہتی ہوں ادا کر دیجیے.